الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الآخري حديث ذو فريد الطيب في سب طلبا، اور علماء جانتے ہیں کہ یہ کتاب التفسیر کی کے متعلق ہے. علماء مسلم نے کتاب التفسیر کو بہت مختصر کیا ہے، مختصر ذکر کیا ہے. امام بخاری کی کتاب میں تو کتاب التفسیر بہت لمبی ہے، اور جہاں امام مسلم جہاں کتاب التفسیر مختصر ہے. اسی وجہ سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ مسلم جو ہے یہ حدیث کی ان کتابوں میں سے نہیں ہے جن کو جامع کہا جاتا ہے، کیونکہ کتاب التفسیر اس میں کم ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ کتاب التفسیر کے عنوان سے احادیث کم آئی ہیں صحیح مسلم میں، لیکن وہ حدیثیں جو امام بخاری نے کتاب التفسیر میں نکالی ہیں وہ امام مسلم نے بہت سے دوسرے مقامات پر بھی نکالی ہیں. اس لیے صحیح یہ ہے کہ مسلم بھی جامع ہے اور اس کے اوپر جامع تعلیم کا نکالتا. آخری جو حدیثیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک حدیث کے بارے میں خود گزارش ادا کر سکتا ہوں. تو پہلی حدیث کہ اس میں رسول کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب حرام کر دی اور اس کی تحریم باقاعدہ قرآن کریم میں نازل ہوئی. پھر اس کی تفسیر فرمائی کہ شراب جو ہے وہ گندم سے بھی بنتی ہے، جو سے بھی بنتی ہے، کھجور سے بھی بنتی ہے، کشمش سے بھی بنتی ہے اور شہد سے بھی بنتی ہے. والخمر ما خامر العقل، اور خمر ہر اس چیز کو کہا جائے گا جو انسان کی عقل کو چھپا دے، یعنی انسان کے ہوش اڑا دے. یہ تفسیر فرمائی خمر کی. پھر یہ فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ میری تمنا تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیلات مزید بتا دیں. ان تین چیزوں میں ایک تو ذکر کیا کہ جگ کا، کہ دادا کی میراث کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفصیل فرما دیتے کہ اگر کسی شخص کے بھائی بھی ہوں اور دادا بھی ہو مرحوم کا، تو آیا اس میں دادا کو میراث ملے گی یا بھائیوں کو ملے گی یا دونوں کو ملے گی، جیسے کہ مختلف مذاہب ہیں اس کے بارے میں. تو ایک تو اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان نہیں فرمائی تاکہ مجتہدین کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے، اور پھر اس میں اختلاف بھی ہوا، صحابہ کرام کے اہل مبارک میں ہوا، پھر تابعین کے اہل میں ہوا، پھر بعد میں بھی وہ سلسلہ جاری رہا ہے. دوسرا مسئلہ جس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے تمنا تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیتے، وہ کلالہ کا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا انتقال ہوتا ہے کسی کا کہ وہ کلالہ ہے، یعنی نہ اس کے اصول میں کوئی زندہ ہے نہ اس کے حروف میں کوئی زندہ ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور اس کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل مبارک میں ہی بہت زیادہ اشتیاق تھا کہ اس کی تفصیلات. اور یہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ بار بار میں پوچھتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بس ہر وقت تم کلالہ ہی پوچھتے رہتے. اس کی جو ہے ایک طرح سے مذمت بیان فرمائی کہ اتنے زیادہ پوچھنے کی کیا ضرورت، جتنا قرآن میں آ گیا اس کے بعد اکتفا کرنا. اب کیا وجہ تھی کہ امام حضرت فاروق اعظم کلالہ کے بارے میں اتنے پریشان تھے؟ جو میں نے تکمیل بطن المجرم کے اندر اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ کیا کیا اسباب تھے جس کی بنا پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشکال پیش آیا تھا. تیسری بات جس کو میں اس وقت خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں, تیسری بات جس کے بارے میں فاروق اعظم نے فرمایا کہ مجھے یہ تمنا تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے تھے, وہ ابواب من ابواب الربا, ربا کے ابواب کی تفصیل بیان کرواتے تھے کن کن چیزوں میں ربا ہوتا ہے. اصل مقصود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا, جیسے سارے علماء کرام جانتے ہیں کہ آپ نے چھ چیزوں کے بارے میں تو یہ فرما دیا تھا کہ ان کے درمیان تفاضل بھی ناجائز ہے اور نسیہ بھی ناجائز ہے, لیکن چھ چیزوں کے علاوہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پر یہ حکم لاگو ہوگا وہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی علت بیان نہیں فرمائی جو حضرت فاروق اعظم کو معلوم. اسی لیے فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ اس میں علت کیا ہے. حنفیہ حنابلہ کہتے ہیں کہ علت کیل اور وزن ہے, اور امام شافعی کہتے ہیں کہ کیا ہے کام اور ثمنیت ہے, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اور انتخار اور ثمنیت ہے. تو یہ علتوں کا اختلاف ہوا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جو شبہ تھا ربا کے بارے میں وہ یہ تھا کہ رب الفضل کے سلسلے میں کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم علت قرار دیں, اور اس کے بعد چھ چیزوں کے علاوہ دوسری اشیاء کے اندر بھی کوئی حکم جاری کریں. لیکن میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جملے کو بعض متجددین نے بہت ہی غلط استعمال کیا, اور یہ کہا کہ دیکھو ربا ایسی چیز تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی پوری تفصیل معلوم تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ آپ بیان فرما کر چلے جاتے دنیا سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربا کیا صحیح مفہوم ہی معلوم نہیں کیا, ربا کا صحیح مفہوم ہی معلوم نہیں, اور جو اس کا صحیح مفہوم معلوم نہیں ہے تو پھر ہم جو حکم لگا دیتے ہیں کہ بینکوں میں جو سود لیا جا رہا ہے وہ حرام ہے, تو یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کی تفصیل ہی معلوم ہے. تو بس چھ چیزوں کے اندر حضور نے فرمایا تھا اس کے اندر ربا محدود ہے, اور باقی چیزوں کے اندر ربا کی تعریف معلوم ہے. جب تک ربا کی تعریف معلوم نہ ہو تو کہا نہیں جا سکتا کہ بینکاری کے اندر جو سود لیا جاتا ہے وہ حرام ہے یا نہیں ہے. یہ اس بات کو بہت زیادہ چلایا ہے بعض ان لوگوں نے جو بینک کے سود کو ربا میں داخل نہیں سمجھتے, اور اسی استدلال کو لے کر آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر, پاکستان کے سپریم کورٹ میں ہم نے فیصلہ دیا تھا کہ ربا بینک کا ربا بھی حرام ہے اور ربا کے اندر داخل ہے, اور اس واسطے جو قوانین ربا کی اجازت دیتے ہیں ان کو ہم نے کل عدم کرنے کا فیصلہ کیا, اور الحمدللہ وہ فیصلہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں سب سے طویل فیصلہ تھا, 1100 صفحات پر مشتمل, اور اس میں جتنے دلائل ہو اب تک دنیا میں پیش کیے گئے ہیں رشید رضا صاحب کے زمانے سے اور ان کے زمانے سے آج تک جو دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ جو تجارتی سود ہوتا ہے, کمرشل انٹرسٹ ہوتا ہے یا بینکنگ انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ربا کی تعریف میں داخل نہیں ہے, ان سب کا مکمل مفصل جائزہ لے کر یہ فیصلہ لکھا گیا تھا, اور اس میں یہ پاکستان کے اندر واحد ایک ملک ہے پاکستان جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم تھے جس کے دستور میں یہ بات درج ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا گیا. یہ شاید دنیا کا واحد دستور ہے پاکستان جس کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ اس کائنات کا بلا شرکت غیر مالک اللہ تبارک و تعالیٰ, اور اس دنیا میں حکمرانی کرنے والے جو بھی حکمرانی کرے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر ہی حکمرانی کر سکتا ہے. یہ الفاظ سے ہمارا دستور شروع ہوتا ہے پاکستان. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا, اور جتنے قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو بدل کر قانون قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا. پہلے دستور کے اندر یہ الفاظ جو تھے یہ ایک بعض کسی حیثیت رکھتے تھے, یعنی ان کی کوئی قانونی دستوری حیثیت نہیں تھی, وہ ان کا جوڈیشل ریویو نہیں ہو سکتا تھا, یعنی ان کو چیلنج نہیں. اگر کوئی خلاف قرآن و سنت قانون ہو تو اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن سن 1979 میں جنرل ضیاءالحق صاحب مرحوم کے زمانے میں علماء کے مطالبے پر یہ منظور کیا گیا کہ اب یہ صرف ایک وعظ و نصیحت والی بات نہیں ہے, بلکہ جو کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف ہوگا اس کو عدالت میں چیلنج کر کے بدلوانے کا ہر شہری کو حق ہے. اور اس کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کیا گیا, اور اس کی ایک اپیل دینے کے لیے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ بنائی گئی, اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ 3 علماء ہوں گے فیڈرل شریعت کورٹ میں, 2 علماء ہوں گے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں. پہلے فیڈرل شریعت کورٹ کا میں جج رہا ہوں 1.5 سال کے لیے, اس کے بعد سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں 17 سال میں نے کام کیا, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس جو درخواستیں آتی تھیں تو اس کی وجہ ان کی بنا پر ہم نے تقریباً پاکستان کے 200 قوانین کو کل عدم کیا اور ان کو شریعت کے مطابق بنا. بس کوتاہی یہ رہی, کوتاہی جو ہے وہ عوام کی طرف سے. میں نے علماء کرام سے منتیں کی, ان سے درخواست کی کہ بھائی کتنا عظیم موقع ہے جو دنیا میں کسی ملک کے اندر نہیں ہے, آپ درخواست کریں, آپ ایک کمیٹی بنا دیں علماء کی اور قانون دان لوگوں کی, وہ مل کر پورے قوانین کا جائزہ لیں, اور جائزہ لے کر ایک ایک قانون کے بارے میں درخواست جو قرآن سنت کے خلاف نظر آئے اس کے بارے میں درخواست دائر کریں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کو تبدیل کریں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ دینی حلقوں کی طرف سے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہمارے پاس درخواستیں آئیں تو وہ ملحدین کی طرف سے آئیں, ہمارے پاس درخواستیں آئیں تو وہ ان منکرین حدیث کی طرف سے آئیں, ہمارے پاس درخواستیں آئیں تو قادیانیوں کی طرف سے آئیں, ہمارے پاس درخواستیں آئیں تو شیعوں کی طرف سے آئیں, اور ان درخواستوں کے بنیاد پر ہم نے فیصلے دیے. وہ کچھ درخواستیں یہ کسی اور کچھ چاہتی تھی, لیکن جب شریعت کے مطابق ان کا جائزہ لیا گیا اور قرآن سنت کے دلائل سے اس کو دیکھا گیا تو اس کے نتیجے میں ہم نے تقریباً 200 قوانین پاکستان کے وہ ہم نے تبدیل کیے 17 سال. افسوس یہ ہے کہ دینی حلقوں نے اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا. بہرحال آخر میں یہ فیصلہ آیا, ہمارے پاس چیلنج کیے گئے وہ قوانین جو بینکنگ کے سود کو جائز قرار دیا, اور اس سے متعلق اس کے ان جو قوانین بینکنگ کے سود سے متعلق ہیں وہ قریب 25-30 قوانین, وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے چیلنج ہوئے, عام آدمیوں نے چیلنج کیا. تو اس کو اس کے جواب میں اس کا فیصلہ ہم نے دیا اور حکومت کو یہ حکم جاری کیا. یہ عدالت جو تھی یہ یعنی صرف ریکمنڈیشن نہیں کرتی تھی بلکہ یہ آرڈر کرتی تھی گورنمنٹ کو کہ آپ فلاں تاریخ تک اس قانون کو آپ تبدیل کریں, اور اگر تبدیل نہ کیا تو یہ قوانین قرآن سنت کے خلاف جو ہے ہم ایک تاریخ مقرر کرتے تھے کہ اس تاریخ سے یہ قانون ختم ہو جائے. تو ہم نے ربا کے بارے میں بھی یہ فیصلہ دیا, اور میں عرض کیا کہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں سب سے طویل فیصلہ یہ ربا کا تھا, اور اس کا میں نے جو فیصلہ لکھا تھا وہ الگ چھپ بھی کیا ہے ہسٹوریکل ججمنٹ اور انٹرسٹ کے نام تو وہ فیصلہ دیا اس میں حکومت کو ایک سال کی مہلت دی کیونکہ ظاہر ہے ایک دم سے کایا پلٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے اس میں یہ گنجائش دی گئی ہے دستور میں کہ جب ہم کسی قانون کو قرآن سنت کے خلاف قرار دیں تو اس میں ہم تاریخ مقرر کریں تاکہ اس دوران حکومت قوانین میں تبدیل کرے قوانین تبدیل کرے ایک سال کی ان کو مہلت دی ایک سال کے اندر تمام قوانین کو ربا کے سارے قوانین کو ختم کر دیا اور بینکنگ کے سود کو ختم کر کے اس کو شرعی بنیادوں پر چلایا یہ فیصلہ ہم نے لیا بعد ایک سال کے بعد حکومت نے مزید درخواست دی کہ ہمیں ابھی تک ہم وہ کام پورا نہیں کر پائے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں ایکسٹینشن دیا تو ہم نے کہا چلو ایکسٹینشن بھی دے وہ بھی دے دیا لیکن ایکسٹینشن دینے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی تو جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت جب آئی تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ بینچ جو تھی جس میں میں بھی موجود تھا اور دوسرے میرے ساتھی تھے تو اس بینچ کو توڑ دیا اور مجھے نکال دیا سپریم کورٹ سے اور پھر دو میری جگہ لا کر بٹھا دیے اور وہ بھی بظاہر علماء میں تھے ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ وہ پانچ آدمیوں کی بینچ بنی جس نے اس فیصلے کو ریویو کیا ریویو کی تمام روایات کو پامال کر ریویو کی روایات جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اول تو جس فیصلے کا جس بینچ نے فیصلہ کیا ہے اسی بینچ کو ریویو کرنے کا حق ہے دوسرا یہ کہ ریویو کے اندر نئے دلائل پیش نہیں کیے جاتے بلکہ جو پرانے جو کچھ ہے اس میں بتایا کہ اس فیصلے کے اندر کیا غلطی ہے بالکل ایسی غلطی جو یعنی بالکل واضح ہو اس کی نشاندہی ان تمام روایات کو پامال کر دیا اور اس کو ہمارے فیصلے کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر کے اور واپس فیڈرل سپریم کورٹ کے پاس بھیج دیا کہ آپ اس کو اثر نہ ہو اس لیے وہ وہاں پر پینڈنگ ہے سارا سال تاکہ اس کو سر کھانے کی نظر کر دیا تو یہ داستان کے بعد پر آ گئی لیکن اس میں جو سب سے بڑا استدلال کیا جا رہا تھا ان لوگوں کی طرف سے جو بینکنگ کے سود کو جائز قرار دیتے تھے اس میں بہت بڑا استدلال یہ تھا یہ حدیث کہ دیکھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ربا کے ابواب کاش تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برا وعدے کر جاتے اور کیونکہ واضح نہیں کیے تو ہمیں بہت سارے مسائل کا پتہ نہیں تو وہ اس سے یہ مفہوم نکالتے تھے کہ ربا کی تعریف ہی حضور نے نہیں بتائی صلی اللہ علیہ وسلم جب ربا کی تعریف نہیں بتائی تو وہ ایک متشابہات میں تھے یعنی وہ ایسی چیزیں جو فاروق اعظم پر بھی واضح نہیں ہوئی فاروق اعظم جیسے صحابی پر اتنے بڑے عالم پر بھی واضح نہیں ہوئی تو بعد میں دوسرے لوگ کیسے اس کو نکالے حقیقت حال یہ ہے کہ رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بندوبات کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت اس کا بہت زبردست خلط مبحث کیا ہے انہوں نے یہ یاد رکھیے کہ ربا کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ربا وہ ہے جو قرض پر زیادتی لی جائے اور ربا کی تعریف یہ ہے کہ القرض المشروط فیہ الاجل و زیادت مادن علی المستقر کہ مستقر کی اور سے قرضے کے اوپر زیادتی ہے اس کے بارے میں فاروق اعظم کو کوئی اشکال نہیں تھا کہ یہ حرام ہے اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں تھا اشکال جو تھا وہ صرف دوسری قسم جس کو ریبل بے بھی کہتے ہیں تو ریبل فضل بھی کہتے ہیں تو اس کے بارے میں اشکال یہ تھا کہ آپ نے چھ چیزوں کے اندر ریبل فضل کو ناجائز قرار دیا تو باقی چیزیں آیا اس میں داخل ہیں یا نہیں ہیں ان کی علت کیا ہے علت کے بارے میں اختلاف یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اختلاف ہے مجتہدین کا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے عین مطابق ہے اور ایک طرح سے رحمت ہے کہ مختلف اس میں رائے آتی ہیں، اجتہاد کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. لیکن جہاں تک ربل قرآن کا تعلق ہے، جس کو قرآن نے حرام قرار دیا قرض کے اوپر زیادتی کا، اس کے بارے میں کوئی ادنا شک کسی کو نہیں رہا، صحابہ کرام کو نہیں رہا، تابعین کو نہیں رہا، تبع تابعین کو نہیں رہا، ائمہ مجتہدین کو نہیں رہا، ساری جتنی ہماری صدیاں گزری ہیں ان میں کسی کو اس میں اختلاف نہیں رہا کہ ہر قرض چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے لیا گیا ہو وہ اس کے اوپر زیادتی لینا حرام ہے. یہ سب سے پہلے آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ سود کی حرمت جس طرح قرآن نے بیان فرمائی اسی طرح بائبل میں، بائبل کے اندر بھی سود کو باقاعدہ حرام قرار دیا، سوائے یہودیوں کے ہاں یہ قانون ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنٹائلز کے ساتھ، جنٹائلز جو ہے بغیر قوم ہے جو اسرائیلی نہیں ہے، ان سے سود لینا جائز اور اسرائیلیوں سے سود لینا جائز نہیں، اور عیسائیوں کے کا یہ ہے کہ نہیں ہر ایک سے سود لینا جائز نہیں، بائبل کے اندر یہ ہوگا. اب جب یہ بینکنگ کا سسٹم وجود میں آیا اور لوگوں نے تجارت کے لیے قرضے لینے شروع کیے، تو سب سے پہلے پروٹسٹنٹ فرقے کے بانی مارٹن لوتھر نے اور اس کے ساتھی کالوین نے یہ نقطہ اٹھایا کہ بائبل نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے یہ وہ ہے جو کوئی غریب آدمی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرضہ لیتا ہے، تو اس کا جو اس کی اس سے زیادتی طلب کرنا یہ ظلم ہے اور حرام ہے. لیکن اگر کوئی شخص قرضہ اس لیے لے رہا ہے تاکہ اسے تجارت کرے گا اور تجارت کر کے اس سے نفع کمائے گا، تو وہ اس کے اوپر زیادتی لینا حرام نہیں ہے. یہ سب سے پہلے مارٹن لوتھر اور جان کالوین نے یہ نظریہ پیش کیا پروٹسٹنٹ فرقے کے جو بانی تھے. وہیں سے ہمارے زمانے کے متجددین نے، ان کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں سے لیتے ہیں، تو انہوں نے مارٹن لوتھر اور جان کالوین کے نظریے کو لے کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ تجارتی جو غریب آدمی ہے اس کو اس سے اگر سود لیا جائے قرضے کے اوپر تو یہ تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی تاجر تجارت کرنے کے لیے قرضے لے رہا ہے کیونکہ وہ نفع کمائے گا، لہذا اگر وہ کوئی اس سے کوئی سود وصول کیا جائے تو حرام ہے. بظاہر دیکھنے میں دلیل ایسی لگتی ہے کہ اپیل کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی جو ہے بیچارہ وہ اس کے بعد گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، کفن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر میں لوگ بچے بھوکے ہیں، اس کے بعد کھانے کھلانے کو نہیں ہے، تو وہ اگر کسی کو اس کوئی قرض مانگے اور قرض دینے والا کہے کہ کیا کرے بچے بھوکے مر رہے ہوں، میں تجھ سے اس سے زیادہ لے جتنا دوں گا اس سے زیادہ لوں گا، یہ تو ظلم ہے. لیکن اگر ایک تاجر ہے وہ قرضہ لیتا ہے بینک سے اور قرضہ لے کر پھر اس کو اپنی تجارت میں لگاتا ہے اور اس سے نفع کماتا ہے، تو اگر اس سے کوئی لیا جائے تو یہ سود. اب یہ بات بھول جاتے ہیں لوگ، دو باتیں بھول جاتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے. ایک بات یہ کہ شریعت میں یا دنیا کے قانون میں، دنیا کے قانون کسی قانون میں کسی معاملے کے قانونی اور جائز ہونے اور ناجائز ہونے کا مدار اس پر نہیں ہوتا کہ وہ غریبوں کے درمیان ہو رہا ہے یا امیروں کے درمیان ہو رہا ہے. کوئی قانون دنیا کا وہ ہے جائز ہے، صحیح طریقے سے اگر ترازی طرفین کے ساتھ بیع کی جائے تو کیا ہے؟ جائز ہے. اب وہ غریب آدمی سے بھی جائز ہے اور امیر سے بھی جائز ہے. اب اگر فرض کرو کہ ایک آدمی تاجر بیٹھا ہوا ہے روٹی بیچ رہا ہے اور ایک غریب آدمی آتا ہے اس سے کہ میں مجھے روٹی خریدنی ہے روٹی، تو روٹی کے اوپر جتنی اس نے کاسٹ میں خریدی ہے یا بنائی ہے ان کے اوپر کچھ اضافہ رکھ کر ہی تو بیچتا ہے نا کوئی تاجر. تو اس سے یہ کہنا کہ بھائی یہ غریب آدمی ہے لہٰذا اس سے تم نفع نہیں لیتے, کاسٹ پر دینا ضروری ہے. یہ دنیا کا کوئی قانون نہیں کہتا. بے شک اخلاقی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی غریب آدمی ہے تم اسے رعایت کرو, یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کرو وہ مناسب نفع لے کر روٹی بیچ رہا ہے تو اس کو کوئی قانون اس معاملے کو, اس ٹرانزیکشن کو ناجائز نہیں کرتا. آپ نے یہاں تفریق کر دی کہ سود کے اندر غریب آدمی ہے تو اسے لینا ناجائز ہے اور امیر آدمی سے جائز. پھر آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرضہ لے کر اس سے تجارت میں لگا کر اس سے نفع کمائے گا, اور نفع کمائے گا تو اس کا کچھ حصہ اگر دینے والا لے لے تو ہم بلائے کریں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تم کسی کو قرضہ دے رہے ہو تو پہلے فیصلہ کرو کہ تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو یا اس کے نفع میں شریک ہونا چاہتے ہو. اگر قرضہ دینا چاہتے ہو, امداد کرنا چاہتے ہو, تو میں جب امداد کر رہا ہوں تو امداد کرو. امداد کرنے والا یہ ہے کہ قرضہ دو, جتنا دیا تھا اتنا ہی واپس دو, یہ امداد ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے نفع میں شریک ہو تو پھر اس کے نقصان میں بھی شریک ہونا پڑے گا. اب یہ کہہ دینا آپ کہ تاجر ہے وہ نفع کمائے گا اس میں سے ہم لے رہے ہیں, اگر اس کو نقصان ہو گیا پھر, اگر اس کا نقصان ہو گیا اور نقصان ہونے کے نتیجے میں وہ اس کی تجارت بیٹھ گئی تو پھر بھی آپ کہتے ہیں سود تو دینا ہر حال میں. تو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے ان دلائل, اور اس میں بہت بڑی دلیل ہے حدیث کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دیا تھا کہ باب المحبۃ بالربا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باتیں نہیں پڑھتے. تو یہ بڑی زبردست خلط مبحث اور بڑی زبردست مغالطہ انگیزی ہے, اور اہل علم کو اس سے واقف ہونا چاہیے. یہ ربا کی لعنت ایسی پھیل گئی ہے ساری دنیا سے کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کے ساتھ جنگ. قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ. اب یہ الفاظ کسی بھی گناہ کے لیے نہیں آئے, کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے, زنا کے لیے نہیں آئے, سرب خبر کے لیے نہیں آئے, خنزیر کھانے کے لیے نہیں آئے, جھوٹ بولنے کے لیے نہیں آئے, لیکن ربا کے لیے ہے. فاذنوا بحرب من اللہ. تو جن لوگوں نے ربا کی وجہ سے جنگ بول لے رکھی ہے اللہ تعالیٰ, وہ کیسے پر سکتے ہیں؟ اور میں نے اپنی کتابوں میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس طرح یہ پوری دنیا پر ظلم ہو رہا ہے ربا کی بنیاد پر. پوری دنیا کا جو مالیاتی نظام ہے وہ ربا پر مبنی ہونے کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ مظالم کا شکار. تو اس کے اندر حالت یہ ہے, اس وقت دنیا کی حالت یہ ہے, ساری دنیا کی, کسی میں ایک ملک کی بات نہیں کر رہا, ساری دنیا کی حالت یہ ہے کہ اس ربا کی وجہ سے, ربا کے جاری اور ساری ہونے کی وجہ سے اس وقت جس کو منی سپلائی کہتے ہیں, زر کی سپلائی, وہ حقیقی زر تو اب رہا ہی نہیں, نہ سونا نہ چاندی, نوٹ آ گئے اس کے بدلے میں. یہ نوٹ جو ہے نا, یہ نوٹ, یہ بھی جتنی منی سپلائی ہے دنیا کی اس کا صرف 3% نوٹ پائے جاتے ہیں, اور باقی کیا ہے وہمی کمپیوٹر میں داخل کیے ہوئے نمبر ہیں, اور اس کی وجہ سے پوری اکانومی جو ہے وہ غبارہ بن گئی ہے, اور غبارہ جو ہے وہ کسی بھی وقت پھٹ جاتا ہے تو کہتے ہیں فائنینشل کرائسس آ گیا. 2008 سے جو کرائسس شروع ہوا تھا وہ ترقی کر گیا ہے. میں نے اپنے فیصلے میں اس وقت لکھا تھا, یہ سن 2000 کی بات جب میں نے فیصلہ دیا تھا, اس میں لکھا تھا کہ پوری اکانومی جو ہے وہ غبارہ بن گئی, ایک بیلون ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے, اور پھٹے گا تو دنیا کو بحران میں مبتلا کرے وہ پھٹا 2008 میں 8 سال تو دنیا کرائسس میں آ گئی. اس نے ساری دنیا کو لپیٹ میں لیا اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا نتیجہ جو بدلتا ظاہر ہو رہا ہے. اور اب تو خود آپ کے اس مغربی ممالک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کسی طرح اس کو ختم کیا جائے, یعنی اس سود کے سسٹم کو ختم کیا جائے. سود پر مبنی جو مالیاتی نظام چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. دنیا سے میں نے کوٹ کیا ہے موجودہ جو ماہرین اقتصادیات ہیں ان کی باتوں, لہذا کو متبادل تلاش کرنا اور اس کو ختم کر کے ایسا کوئی نظام لانا کہ جو شریعت کے احکام کے مطابق ہو, یہ ہمارا بہت اہم فریضہ ہے. اور خاص طور سے اہل علم کہ جس طرح ہم دوسری برائیوں کے خلاف بات کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, اسی طریقے سے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو متوجہ کیا جائے اور ایسی تنظیمیں بنائی جائیں جس سے کہ ربا کا سے ہم نجات پا سکیں. اب اس وقت دنیا میں یہ تحریک چلی ہے اسلامی بینکوں کے نام, بعض جگہ صحیح ہو رہا ہے بعض جگہ غلط ہو رہا ہے, لیکن علماء کی رہنمائی درکار, علماء کی رہنمائی سے وہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب کلام ہے کہ قرآن نے کہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا, اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا, احل اللہ البیع وحرم الربا. آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھیے اس آیت کریمہ کی, تو اس میں حضرات مفسرین نے بیان فرمایا تھا کہ یہ جو مشرکین کہتے تھے کہ بیع جو ہے وہ ربا جیسا, اس کی وجہ یہ تھی یہ بیع جس کا ذکر ہے بیع مؤجل, بیع مؤجل کہ جس میں یہ طے ہوتا تھا کہ ایک چیز مثلا 10 روپے کی ہے تو بیچنے والا خریدنے والا کہتا بھائی میں اس کے پیسے 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد دوں گا, بیع مؤجل. تو دکاندار یہ کہتا تھا کہ ہے تو یہ 10 روپے کی لیکن تم جب مؤجلا خرید رہے ہو تو 12 روپے کی, ٹھیک ہے شریعت میں ایسا کرنا جائے, 10 روپے کی چیز 12 میں خرید لے تو کیا ہوگا, جائے ہوگا. اگر ترازی طرف سے ایسا ہو رہا ہے تو سب سے چاروں ائمہ کے زندگی کا, تو جاہلیت کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جب شروع میں آپ کوئی بیع مؤجل کرتے ہیں اس پر 10 روپے کے اوپر 2 روپے کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ تو آپ کہتے جائز, لیکن جب وہ اجل آ جائے یعنی مدت آ جائے ادائیگی کی میچور ہو جائے, میچورٹی کے اوپر جب 12 روپے دینے کا وقت آیا تو اس وقت میں خریدار یہ کہتا تھا کہ بھائی میرے پاس تو اس وقت پیسے نہیں ہیں, اب تم آگے 12 اب 1 مہینے کے بجائے پہلے میں نے 1 مہینے کی مدت مقرر کی تھی, 1 مہینے کی مدت کو 2 مہینہ مقرر کر, تو آپ کہتے ہیں کیوں پہلی بیع کے شروع میں جو 2 روپے بڑھائے تھے وہ تو جائز تھے, لیکن میچورٹی کے اوپر جب اس نے کہا کہ مجھے اور مہلت دو اور تو آپ کہتے ہو کہ اور مہلت لو گے تو اور پیسے دینے ہوں گے, یہ ریوارڈ ساری تفصیل کتابوں میں بات. تو قرآن نے اس کی یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ انمل بے مسجد جبا اس کا اس کی حکمت بیان کرنے کے بجائے حاکمانہ جواب دیا, احل لو احل بائے وہاں والے تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, بے حلال ہے ربا حرام, چاہے تمہیں وہ زیادتی وہاں جو نظر آ رہی تھی 2 روپے کی وہی زیادتی یہاں نظر آ رہی ہے لیکن وہ بے کی زیادتی تھی وہ جائز تھی, یہ ربا کی زیادتی ہے نہ جائز حرام, اللہ تعالیٰ نے یہ حاکمانہ جواب دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہمیں ایسا عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ حقیقی بیع کر رہے ہو تو آپ کو ترازی طرفین سے کوئی بھی قیمت مقرر کرنے کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. لیکن اگر آپ قرض کا معاملہ کر رہے ہو، ادھار کا معاملہ کر رہے ہو اور اس کے درجاتی باندھتے ہو، اس کی شریعت نے اجازت نہیں، اس کو ربا کرا. یہ کتنی بڑی، اسی وجہ سے بنیادی فرق جو ہے وہ اسلامی تصور مالیات میں اور جو کنونشنل مالیات کا تصور ہے اس میں بنیادی بات یہ ہے، کنونشنل جو مالیات ہوتے ہیں وہ سارا کچھ پیسے کا تبادلہ ہوتا ہے، پیسے کا پیسے سے تبادلہ ہوتا ہے، پیسے کا پیسے سے لین دین ہوتا ہے، یا پیسے سے یا پیسوں کو ریپرزینٹ کرنے والے ڈاکومنٹس سے، جیسے بانڈس ہوتے ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. بینک جو ہے اس سے تعلق اس سے کرتا ہے، اس کا کسی مبی سے تعلق نہیں ہوتا، کسی اصول سے اساتذہ سے تعلق نہیں ہوتا. اسی کا نتیجہ یہ بن رہا ہے کہ ساری اکانومی جو ہے نا اس وقت وہ ببل اکانومی کا ہے، اس لیے کہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے، پیسے کا لین دین ہے اور پیسے کے لین دین کے اندر وہ کہاں سے کام پہنچ گئے. لیکن اگر وہی معاملہ آپ اگر حقیقی بینک کے ذریعے کریں، کوئی اثاثہ موجود ہو، کوئی یعنی جسے کہنا چاہیے آج کل کی اصطلاح میں کہ ایڈڈ ویلیو کی چیز ہو، تو اس کو اگر آپ اس کے اندر کوئی اضافہ لیتے ہیں تو وہ حقیقی اقتصاد ہے، حقیقی اکانومی ہے، حقیقی اصول ہے جن کے اندر یہ پر عمل کیا جا رہا ہے. تو اس کا ایک متبادل یہ ہے کہ بجائے پیسوں کا معاملہ کرنے کے آپ چیز خریدیں بیچیں، تجارت کریں. تو اس تجارت کے اندر یہ بھی جائز ہے کہ بے معجل ہو تو آپ پیسے بڑھا، لیکن روپے کا معاملہ روپے سے نہیں. اس بنیاد کے اوپر اس وقت بہت سے اسلامی بینک قائم ہوئے اور اس میں ظاہر بات ہے نیا معاملہ ہے تو اس میں علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو علماء کی رہنمائی بعض جگہ اچھے علماء متشدد متصنف علماء ہیں جو اس کی نگرانی کرتے ہیں تو وہاں معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جہاں متصاہل قسم کے لوگ ہیں تو وہاں اور بعض اوقات یہ پروپیگنڈا بہت کثرت سے پھیلایا جا رہا ہے، بہت کثرت سے یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اور یہ کنونشنل بینکس کی طرف ہوتا ہے بنیادی طور پر، اس کو مسلمان بھی لے ہو رہے ہیں کہ بھائی اس میں تو کچھ فرق نہیں ہے، یہ کان کو یہاں سے پکڑو یا یہاں سے جا کے پکڑو. تو یہ لیکن نتیجہ وہی ہے، خوب سمجھ لیجیے کہ نتیجے میں بڑا زمین آسمان کا فرق، وہاں پیسے کا کاروبار ہو رہا ہے، یہاں اشیاء کا کاروبار. تو چاہے اشیاء کے کاروبار میں آخر میں جو نفع مل رہا ہے وہ فرض کرو اگر اتنا ہی ہو جتنا سود میں ملتا تھا تو محض اس بنا پر معاملے کو حرام نہیں کہا جا سکتا، اگر معاملے دو اگر حقیقی اشیاء کے اوپر سودا ہو رہا ہے تو پھر اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. احل اللہ البیع وحرم، تو اس بنیاد پر کام کرو. اس کے لیے الحمدللہ اس وقت ساری دنیا کے اندر ایک تحریک ہے اور اس تحریک کے اندر الحمدللہ علماء کی دنیا بھر کے علماء اپنی اپنی جگہ پر اس کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں اور کچھ تھوڑا سا حصہ مجھے بھی اس میں ڈالنے کا موقع ملا ہے. ہماری ایک مجلس شرعی ہے جس کا مرکز بحرین ہے، اس میں 20 علماء کرام اور مختلف ملکوں کے، جس میں زیادہ تر عرب ملکوں کے ہیں اور ملیشیا کے بھی ہیں، انڈونیشیا کے بھی ہیں اور مختلف عرب ملکوں کے بھی ہیں. اس کا انہوں نے مجھے چیئرمین بنایا ہوا ہے ملک صاحب کا. تو ہم وہ معایر تیار کر رہے ہیں، معایر کہ ان معیاروں پر اگر بینک چلیں گے تو شریعت کے مطابق ہوں گے، ان سے ہٹیں گے شریعت کے خلاف ہوں گے. یہ معاجر تیار، وہ معاجر اس وقت سمجھ لیے کہ تقریباً 55 معاجر اتنے زخیم جلد میں تیار ہو جائے. اور اس کے اندر اب بعض ملکوں نے، بعض اسلامی ملکوں نے ان معاجر کو اب پہلے زمانے میں جب شروع شروع میں ہماری یہ تعلیم شروع ہوئی تو ایک مصیبت یہ ہوتی تھی کہ سارے بینکوں کی نگرانی کرتا ہے جیسے ہم یہاں پر جیسے بینک ہوں گے تو اس کی ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ بینک آف انگلینڈ وہ اس کو اس کی ساری نگرانی کرتے ہیں. اب اگر فرض کرو کہ سارے بینک کہیں قائم ہو گیا اور سینٹرل بینک اس کے اوپر مسلط ہے, وہ ایسے قبر ایسی ریگولیشن کرے گا کہ جس کے نتیجے میں شریعت کے خلاف ہو جائے, یہ مطلب بڑا مسئلہ پیدا ہوتا تھا, اس کی وجہ سے کافی کچھ ہیلے حوالے بھی کرنے پڑتے. لیکن الحمدللہ اب یہ صورتحال ہو رہی ہے, اسلامی ممالک کے سینٹرل بینک نے تسلیم کر لی کہ اسلامی بینک ایک الگ چیز ہے, اور اس کے نتیجے میں ہر تقریباً سینٹرل بینک میں ایک الگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جو صرف اسلامی بینک سے ڈیل کرتی ہے, اور وہ کس طرح ڈیل کرے, اس کے معاجر کیا ہوں, اس کے لیے ہم IFBA کے ادارہ ہے منتصف خدمات المنتقل اس کا بھی ہے, تو وہ سینٹرل بینکس کو بتا رہا ہے کہ آپ جب اسلامی بینکوں سے ڈیل کریں, ان کو ریگولیٹ کریں, تو انہیں قواعد کو مد نظر رکھیں. وہ ہر جگہ الحمد للہ ہو گیا, تو اب کئی ملکوں میں وہ ہمارے جو معاجر شرعیہ تیار کیے ہوئے ہیں ان کو سینٹرل بینک نے اپنے ملک کے تمام اسلامی بینکوں کے لیے لازم کر دیا, کوئی اس سے خلاف ورزی نہیں کرتا. اب سینٹرل بینک کی ٹیمیں جاتی ہیں بینکوں کا کو دیکھنے کے لیے, ان کو آڈٹ کرنے کے لیے, اس میں یہ بھی دیکھتی ہیں کہ اس معیار کے مطابق انہوں نے معاملہ کیا یا اس کے خلاف کیا. اگر خلاف کیا ہوگا تو سینٹرل بینک پکڑ لے گا کہ تم نے یہ اسلامی بینک ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن تم نے اس میں خلاف کر دیا. تو اس کا سینٹرل بینک نے بھی اب اپنا رویہ تبدیل کیا ہے, تو اس لیے حالات رفتہ رفتہ اب سازگار ہو رہے ہیں. اور یہاں آپ کے انگلینڈ میں آج سے تقریباً مجھے سال یاد نہیں رہتے, جس وقت یہاں گورڈن براؤن صاحب مجھے یاد ہوں گے, گورڈن براؤن وہ پہلے فائنانس منسٹر رہ چکے, اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے. تو ایک ہم نے کانفرنس یہاں پر بلائی تھی, اور اس کانفرنس سے پہلے میری ان سے براہ راست تنہا ملاقات, اور اس میں میں نے ان سے اسلامک فائنانس کی تفصیل بیان کی اور ان سے بتایا کہ بھائی اسلامک فائنانس کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح آپ کو مدد کرنی چاہیے. تو اسی کانفرنس میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم انگلینڈ کو اسلامک بینکنگ کا ہب بنا رہے ہیں, اسلامک بینکنگ کا ہب بنا رہے ہیں. اور واقعتا یہ پہلا ملک تھا انگلینڈ جس نے اسلامی بینکوں کو ایک ایسی سہولت فراہم کی جو اس وقت تک دنیا کے کسی ملک نے فراہم نہیں کی. ٹیکس کے بارے میں ٹیکس کے سلسلے میں ڈبل ٹیکسیشن کا مسئلہ تھا. تو یعنی اب ہوتا کیا ہے نا کہ بینک کوئی چیز خریدتا ہے پھر اپنے گاہک کو بیچتا ہے, تو خریدنے پر ایک ٹیکس لگے گا خریداری پر, پھر جب بیچے گا تو اس پر دوسرا ٹیکس لگے گا. تو اب اگر کوئی اسلامی طریقے پر کاروبار کرنا چاہتا ہے, خرید کر بیچنا چاہتا ہے, تو اس کو ڈبل ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو گورڈن براؤن کے زمانے میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اسلامی بینکوں میں جو خرید و فروخت ہوگی اس پر ہم ڈبل ٹیکس نہیں لگائیں, ایک ہی ٹیکس لگے. تو یہ سہولت انہوں نے فراہم کی, اس کے نتیجے میں یہاں پر مختلف اسلامی بینک قائم ہوئے. اور شروع میں میں بھی بعض بینکوں کے اندر میں بھی ان کو ایڈوائز کرتا تھا, لیکن بعد میں کچھ گڑبڑیں ہوئی اور بوڑھا میں ویسے بھی بوڑھا ہو گیا ہوں, تو اس لیے میں ان کی نگرانی کا انتظام یہاں پر مقامی نگرانی کا پورا نہیں تھا. یعنی ایسے علماء میں چاہتا تھا کہ علماء کی نگرانی میں ہو مگر ہمیں مہیا نہیں تھا, اس لیے وہ میں اس سے الگ ہو گیا. اور اب یہ بہت سے بینک جو قائم ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر مسلم کمیونٹی کی طرف سے ڈیمانڈ ہی نہیں, کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے یادہ بن کر. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک ماحول پیدا ہوا, ایک راستہ قائم ہوا, اس کے لیے حکومت نے بھی تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی اور یہ کہا کہ ہم یہاں پر ہم یہ کام کریں گے, لیکن ڈیمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہ بہت سے وقت بند ہو گئے. تو میں آج ماشاء اللہ علماء کرام کو بنوایا تو ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربا کی سنگینی ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا ہے, میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے آپ نے اپنے عملی جد و جہد سے, اپنی کوششوں سے, اپنی قربانیوں سے یہاں کے ماحول کو اسلامی اور دینی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے جو آپ نے کوششیں کی ہیں وہ سچی بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے قابل رشک ایسی کوشش ہے. ہمارے تصور میں نہیں تھا کبھی کہ انگلینڈ کے اندر آ کر ہمارے سے گولیاں پڑائی جائیں گی. ہمارے تصور میں نہیں تھا کہ یہاں پر بخاری اور مسلم کا درس ہوگا. یہ تصور میں جب سب سے پہلے انگلینڈ آیا تھا 1978 میں 1978 اس وقت کی جو فضا میں نے دیکھی تھی تو اس وقت یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ یہاں پر علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد ہوگی, یہاں پر ایسی مسجدیں آباد ہوگی, یہاں پر اس سے مدرسوں میں پڑھائی ہو رہی ہوگی, یہاں پر جو حلال کا اور حرام کا فرق واضح کیا جا رہا ہوگا. تصور میں آنا مشکل اس وقت. یہ آپ حضرات کی علماء کرام کی قربانیاں ہیں, ان کی جد و جہد ہے, ان کا اخلاص ہے, ان کی کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, قربانیاں ہیں, جن کے نتیجے میں آج ماحول اتنا مطلب نظر آ رہا ہے. بعض علاقوں میں جاؤ تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی صاحب ملک میں آپ الحمدللہ. یہ سب آپ حضرات کو اور خاص طور سے علماء کرام کو اس کے لیے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ان کوششوں میں برکتیں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برابر فرمائے اور پورے ملک کے لیے اس کو راہ نجات بنائے. لیکن یہ میں پہلو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ان تمام جوانب میں آپ کی کوششیں برابر ہوئی, اس کے اثرات خبرات آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ, ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. اور ہم جا کے دوسروں کو وہاں مطالعے دیتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسی صورت ہے, بعض علاقوں میں میں نے ایسا دیکھا کہ جس طرح یہاں پر کے تعلیم بچوں کو دی جا رہی ہے تو بعض باتیں ایسی دیکھی جو خود اسلامی ملکوں کے اندر نظر نہیں ہے. ماشاء اللہ بچوں کی تربیت جس طرح کی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرمائے. لیکن میں اس پہلو کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ, اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ حضرات متوجہ ہوں. اور اس کا راستہ یہ ہے کہ یہاں کم از کم ایک کوئی گروپ مسلمانوں کا, اہل علم کا ایسا ہو جو اس پر کنسنٹریٹ کرے اور اس کے اندر یہ دیکھے کہ بھائی اس کو کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے اور کیا اس میں خرابیاں ہوتی ہیں, ان خرابیوں کا کس طرح ازالہ ہو جاتا ہے. ان سب باتوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات زبان پر آ گئی اس حدیث کی وجہ سے, حدیث کی برکت سے, لیکن یہ ہے بہت ہی اہم بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے توفیق میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اگر اسلامی بینک صحیح طریقے سے کام کرے تو دنیا مجبور ہوگی لوگ اس کی طرف لوٹنے کی, دنیا مجبور. میں آپ سے بتاتا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے میرا ٹرینڈ جانا ہوا ویسٹ انڈیز کا جو مشہور ہے, تو وہاں میرے جو میزبان تھے انہوں نے میرے لیے وہاں ایئرپورٹ پر وی آئی پی ریسپشن کا انتظام کیا تھا. اور پتہ نہیں وہاں کس طرح وی آئی پی ہے تو وہ صدر مملکت جو ہے اس تک پہنچ. صدر مملکت کے بعد میں جب اترا ویسٹ انڈیز میں ٹرینیڈاڈ تو مجھے پیغام ملا کہ وہ جو ملک کا صدر آپ سے ملنے کا, اس کو کیا پتا میں کیا, تو نے کہا ہم نے جو وی آئی پی آپ کے لیے ریسپشن کے لیے ان کے پاس درخواست بھیجی تو آپ کا ٹی وی بھی ساتھ تھا, اسی وی کے اندر کچھ شادی فائنانس سے متعلق تھوڑی تو کچھ تھوڑی بہت خدمات ہے ان کا ذکر تھا. تو اس نے کہا کہ یہ جب آئے تو ان سے بڑی بڑا کام کیا. میں نے کہا بہت اچھی بات, کوئی حل نہیں. میں لیکن حیران یہ تھا کہ مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ اسلامی فائنانس کی بات کرنا چاہتا ہے یہ اچھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ملاقات وقت طے کر لیا گیا, میں ملاقات کیا. تو وہ در حقیقت بنیادی طور پر اکانومسٹ تھا اور لا کا اسپیشل لا کا ایکسپرٹ. اکانومی اور لا یہ دو چیزیں اس کا اس کی اسپیشلائزیشن بتا. جب بات چیت ہوئی تو میں نے پوچھا بھائی آپ, میں تو مسلمان آتا ہوں اور آپ مجھے کیوں دعوت. تو انہوں نے کہا میں ایک بات کے لیے آپ کو دعوت, وہ یہ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2008 سے لے کر اب تک مغربی دنیا میں فائنینشیل کرائسس آیا. اس فائنینشیل کرائسس نے بڑی بڑی بینکوں کو دیوالیہ کر دیا. بہت سے بڑے بڑے جو کمپنیاں تھیں وہ بالکل تلاش ہو گئی. آپ جانتے ہیں کہ کرائسس آیا, لیکن میں نے دیکھا جب میں نے موازنہ کیا تو جہاں جہاں کوئی اسلامی بینک پائے ہیں, اسلامی بینک کس بحران سے متاثر ہے, اسلامی بینک متاثر ہے. تھوڑا بہت تاثر تو ہوتا ہے جب ایک فضا بنتی ہے بحران کی تو اس میں ہر ایک کو بھی کچھ نہ کچھ, لیکن بنیادی طور پر کوئی اسلامی بینک دیوالیہ نہیں ہوا, کوئی اسلامی بینک ایسا نہیں ہوا کہ جو جس کو اتنا نقصان پہنچا ہو. تو میں نے آپ کے سی وی میں دیکھا تھا کہ آپ اسلامی فائنانس سے آپ کا تعلق ہے, تو میں سمجھنا چاہتا ہوں اسلامی فائنانس ہے کیا. اور اگر جب یہ محفوظ اتنے بڑے کرائسس سے محفوظ رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس کو کیا. خیر پھر میں نے اسے تقریباً گھنٹہ بھر بات چیت ہوئی اور میں نے تفصیل سے اس کو بتایا کہ کیا وجہ ہے. وجہ وہی ہے کہ جتنے کاروبار بینکنگ کے ہو رہے ہیں ہوا میں ہو رہے ہیں, نیچے ان کوئی اثاثہ نہیں ہے, نیچے کوئی ریئل اکانومی کی چیز ہے. اس کی وجہ سے اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دنیا کا کیا حال ہے اس وقت. اس وقت ساری دنیا کا جو میں تو ایک مثال دی تھی آپ کو کہ صرف نوٹ کل منی سپلائی کا 3% حصہ, باقی سب واہمان. اور ڈیرائیویٹیو سے ایک چیز ہوتی ہے وہ ان کو اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے, اس کو سٹا چلتا ہے, اس کو کیا کچھ. تو ان ڈرائیویٹیو کی جو مجموعی یعنی اس میں سوائے اوہام کے دوسرے کہ میں نے یہ چیز آپ کو مطلب ایک چیز کا آپشن آپ کو بیچا ہے کہ آپ فلاں تاریخ کو مجھ سے یہ چیز کتنے میں خرید سکتے, وہ آپشن کے پیسے لے لیے. دوسرے نے وہ آپ سے دوسرے کو بیچ دیا, دوسرے تیسرے کو بیچ دیا, تیسرے نے چوتھے کو بیچ دیا. آخر میں جا کے لینا دینا کچھ نہیں ہوتا, جب آخر میں جا کے وہ جو ہے نفع ٹوٹا آپس میں ڈفرینس برابر کر کے وہ اس کو ہٹ آف کر. تو یہ ایک مثال ہے جگہ کی, اور بہت ساری جگہ ان کی حقیقت کچھ نہیں, پیسہ کچھ نہیں, نیچے کوئی چیز نہیں, محض ایک حق ہے اور وہ حق ہی محبوب قسم کا. اس کی جو جتنے مالیت کے ڈرائیورز اس دنیا میں ہیں چل رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر چل رہے ہیں, تو ان کی مجموعی مالیت, مجموعی مالیت ان کی ساری دنیا کی جی ڈی پی گراس جو ہوتی ہے نا, جی ڈی پی جانتے ہیں نا, یعنی دولت پوری ساری دنیا کی دولت سے ہزار گنا جائے پیسے وہ ہوا میں چل. اور ایک سائنٹسٹ ایک اس نے اکانومسٹ نے لکھا ہے, میں نے اپنے پیسے کے ذریعے سے کیا کہ اگر اس کی مالیت کو اگر یہ ڈالر نوٹس جو ہے ان کو ڈالر نوٹس کو ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک اس طرح رکھا جائے تو یہ سورج کے گرد آج چکر کا اتنا جس کے ہم کے گھر کوئی جس کے پیچھے کوئی چیز نہیں. تو یہ سب میں نے اس کو اس نے کہا بھائی آپ اگر ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا موقع ملے اور ہم اس طرح کا کام کریں. تو مگر مشکل یہ ہے کہ ہمیں پورے عالم نظام کے اندر بنتے ہوئے اس سے ہم نکلنا ہمارے لیے مشکل. لیکن جو بات آپ نے سمجھائی ہے وہ بات ہمارے دل میں ہو. اور میں چاہتا تھا کہ پرائم منسٹر سے بھی آپ کی ملاقات ہو تو لیکن پرائم منسٹر اس وقت سفر پہ تھا, مجھے دو چار دن وہاں رہنا تھا, ملاقات ہو نہیں پائی. یہ بحران جب آیا تھا تو اس وقت سوئٹزرلینڈ میں آپ جانتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اکنامک فورم کہہ رہتا ہے, اور اس میں عام طور سے جو ملکوں کے جو سربراہ ہیں ان کو خطاب کی دعوت دی جاتی ہے. ان کو اس کے طرف بات آیا کہ فائنینشیل کرائسس کے بارے میں آپ اسلام کی روشنی میں بتائیں کہ کیا اسباب تھے اس کے اسے کیسے بیٹھا جاتا. میں نے اس کو ایک مقالہ لکھا جو پھر میں گیا بھی اور وہ پیش بھی کیا اور مغربی میڈیا کے سامنے اس کو لانچ کیا گیا, سوالات ہوئے جوابات دیے گئے تو پکڑے, یعنی لوگ اس حقیقت کو پہچان رہے ہیں. لیکن دنیا پر تسلط ہے وہ وار اسٹریم کا, تو اس واسطے اس چنگل سے ابھی تک نکل نہیں پائے. لیکن اگر ہم بہتر مسلمان تھے اللہ تعالیٰ کی جنگ کو نجات پانے کے لیے کریں گے تو ان شاء اللہ ہماری شاء اللہ کامیابی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے جاہدو پینا اپنے مواعظ میں نور کی حرمت اس کی تکمیلی کو واضح کیا, اور کوئی ایسا گروپ ہو جو اس کے لیے چیلنج کرے. یہاں پر ایک گروپ بنا ہوا ہے عیسائیوں کا, وہ مجھ سے ملا جہاں اسکول کو ختم جو ہے